بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزء مكي التفسير فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بتفسير كدرس جاري ہے آج کی نشست میں ہم ایک نئی تفسیر درس کا آغاز کرتے ہیں، نئی سورت کے تفسیر سے، سورة الكوثر کی تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الكوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تعالی کا ارشاد ہے، انا اعطیناک الكوثر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی نامراد ہے. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کی تفسیر. آئے دیکھتے فضل الشیخ العلامہ بن عثیمین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. البسملہ تقدم کلام علی، بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذه سورة مکیۃ، یہ سورت مکی سورت ہے، وقیل انها مدنی، یہ بھی کہا گیا کہ مدنی سورت ہے. والمکی هو الذي نزل قبل ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں. قبل ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، سواء نزل فی مکہ او فی المدینہ، چاہے یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، جو ہجرت کے بعد ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. او فی الطریق فی السفر، یا راستے میں ہجرت کے وقت جو صورتیں نازل ہوئیں وہ بھی مکی صورتیں ہیں. قاعدہ کیا ہے انڈر لائن کرنا، فکل ما نزل بعد الہجرت فهو مدنی، یہ قاعدہ ہے. ہجرت سے پہلے مکی صورتیں، ہجرت کے بعد مدنی صورتیں ہیں. فکل ما نزل بعد الہجرت فهو مدنی وما نزل قبل فهو مکی، یہ قاعدہ ہے. هذا القول الراجح من اقوال العلماء، یہی قول راجح علماء کے اقوال میں سے، اس میں اختلاف ہے لیکن یہی قول راجح ہے. مدنی اور مکی صورتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى كان فرمان ہے، الله تعالى پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، انا اعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا. الكوثر، کوثر کیا ہے؟ في اللغه العربيه هو الخير الكثير، انڈر لائن کرنے، کوثر عربی زبان میں خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، الخیر الکثیر. وہاکذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه اللہ تعالی خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے دنیا میں اور آخرت میں. فمن ذالک النہر العظیم، اور اس میں سے جو عظیم دریا ہے، الذی فی الجنت، جو جنت میں ہے، یہ کوثر جو ہے یہ ایک عظیم نہر، عظیم دریا ہے، اس کا نام کوثر ہے، جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. والذی یصب فیہ میزبان علی حوضہ المورود صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دو پر نالے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں کھلتے ہیں. یعنی کوثر جو ہے وہ جنت کے ایک دریا کا نام ہے، یہ نہر کا نام ہے. حوض کوثر میدان محشر میں ہے، جنت میں نہیں ہے. اور اس حوض کوثر میں، اسے حوض کوثر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی کہاں سے آتا ہے، اسے کوثر سے کے دریا سے آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ دو پر نالے ہیں، ان پر نالوں کے ذریعے سے پانی حوض کوثر میں آتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ما هو اشد بياضا من اللبن، حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. واحلى مذاقا من العسل، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. وطب رحت من المسک، اور خوشبو جو ہے مشک خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے. جزء سي حديث مي آياه. وهذا الحوض في القيامة هي حوض جهة قيامة كدين في عرصات القيامة قيامة كي هو لاكيومي يردهم يون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن اس حوض كوثر پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی امت میں سے. وانیتک نجوم السماء کثرۃ وحسنا اور اس کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں کثرت کے اعتبار سے اور چمک کے اعتبار سے خوبصورتی کے اعتبار سے. جب آپ رات کو آسمان کے تارے دیکھیں نا تو ہمیشہ یاد کرنا حوض کوثر کو کہ حوض کوثر کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے تارے کی طرح تعداد کے اعتبار سے اور خوبصورت اور چمک کے اعتبار سے سبحان اللہ. اور یہ جو حوض کوثر کا جو ذکر ہوا ہے اور چند چیزوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وصفاته چند حدیث وہاں سے ملیں گے آپ کو. اور امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں باب سورۃ الکوثر کی تفسیر میں کچھ حدیث یہاں پر بھی بیان ہوئی ہیں صحیح حدیث. شخص فرانسی بن عثیم رحمۃ اللہ فمن كان وارد على شریعته في الدنيا كان وارد على حوضه في الآخر. یہ انڈر لائن کرے بڑا پیارا قاعدہ ہے. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہوتا ہے شریعت کو مضبوط تھام لیتا ہے آخرت میں وہی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک پہنچے گا. وہ شریعت کا پابند کون ہے سے کیا مراد ہے؟ ہر نمازی، ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا، موحد متبع سنت، صحیح منہج پر قائم، جو نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، نماز نبوی پڑھتا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ دین پہ عمل کرتے، شریعت پہ عمل تو کرتا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے سلف کے فہم کے ساتھ. ومن لم يكن وارعا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. اور جو دنیا میں شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ آخرت میں محروم رہے گا اس حوض کوثر سے. پچاس ہزار سال کا دن پانی کہیں پہ ملے گا نہیں، شدید گرمی، سورج میل کے فاصلے پر کوئی سایہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ اور چند اور سایہ ہوں گے. اور یہ خاص لوگوں کے لیے ہوں گے جو دنیا میں خاص لوگ ہیں، سفارشی ایسے نہیں چلے گی وہاں پہ، اور خاص اعمال کرتے ہیں عقیدے کی درستگی کے ساتھ، منہج کی سلامتی کے ساتھ، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اتنی شدید گرمی ہوگی. یہ سب ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ شدید پیاس ہوگی، پانی کہیں ملے گا نہیں، ایک جگہ پانی ملنے کی بس، کوئی اور جگہ ہے نہیں. کون سی ہے؟ حوض کوثر ہے. پہنچے گا کون؟ ہر بندہ پہنچے گا؟ نہیں، خاص قسم کے لوگ پہنچیں گے. سورۃ کوثر پڑھتے ہوئے اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا کے پڑھنا، ان اعطیناک الکوثر. کوثر کیا ہے؟ چند صفات کیا ہیں؟ اور یہ بھی اچھی طرح جاننا کہ کئی ایسے امتی ہوں گے جو محروم ہوں گے، پہنچیں گے نہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے فرشتے روک لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہیں، میری امت میں سے ہیں، میری امت ہی ہیں. ایک الگ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی جانتے کہ آپ کے بعد میں شریعت میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. اہل بدعت محروم رہیں گے، جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتے ہیں، اتباع سنت نہیں ہے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں، توحید نہیں ہے. عبادت تو کرتے ہیں اپنی فہم، اپنی سمجھ یا کسی اور کی فہم کے مطابق، جو سلف کے فہم کے مطابق سلف کا منہج نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خیرات الکثیرہ، بہت سارے خیر میں سے یہ خیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا ما ثبت في الصحيحين جس الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام وعطاه فرما إيش دنيا مي صحيحين سيد بخاري مسلم كي حديث ما يهز من هذه الجابر رضي الله عنه سيد جابر كي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا صلى الله عليه وسلم فرما أعطيت خمسا لم يعطاهن أحدا من الأنبياء قبلي وجبات شيء دي جيه هي مستحيل لك النبي يكون هي دي جي كونسي هي نصرت بالرعب مسيرة شهر مجھے نصرت مل گئی رعب کے ذریعے سے ایک مہینے کی مسافت فاصلے پر یعنی جب میں کسی قوم کی طرف حملہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اور ابھی ایک مہینے کا فاصلہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں رعب پیدا کر دیتا ہے اور مجھے کامیابی مل جاتی ہے. سبحان اللہ, ہم دشمن پہ کب غالب ہوتے ہیں؟ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے, پتہ ہے, بازو کی طاقت سے ہوتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں رعب پیدا کرتا ہے تو ہم غالب آ جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں کب رعب پیدا کرتا ہے؟ ایسے مفت ملتا ہے یہ جب ہم اس قابل ہوں گے, جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا حق ادا کریں گے. کہ امتی ہوتا کون ہے؟ اچھا, سب سے پہلے یہ ہے وجعلت الارض مسجدا وطهورا, میرے لیے پوری زمین کو مسجد و طہور بنا دیا گیا, پاک بنا دیا گیا ہے. فأيما رجل من امتی ادرکته صد فليصلي, میری امت میں سے کسی کو کہیں پہ بھی نماز کا وقت اگر آ جائے, نماز پڑھنا چاہے, زمین کے کسی جگہ پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. سارے زمین نماز کے لیے جگہ ہے, پاک ہے. وعطيت الشفاعة, والشفاعة دي گئی ہے, شفاعة عظمى, حساب نہیں شروع ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفیع نہیں بنیں گے, شفاعت نہیں کریں گے, اور جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے. یہ شفاعت بھی دی گئی ہے, خاص شفاعت ہے. شفاعت العظمى اس سے مراد ہے جو حساب شروع کرنے کی, کیونکہ باقی انبیاء انکار کریں گے, نہیں کر سکیں گے. وحلت لی المغانم, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعث الى الناس عامه, اور پانچویں چیز کیا ہے؟ مجھ سے پہلے نبی جو اپنی قوم کے لیے خاص مبعوث کیا جاتا, اور بعث الى الناس عامه, میں عام اور تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. رسالت عام ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من خیر الکثیر, یہ بہت ہی خیر کثیر میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا ہے. لأنه بعث الى الناس عامة يستلزم ان يكون اكثر انبیاء اتباعا, کیونکہ جب تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے, خاص قوم کے لیے نہیں, تو اتباع کرنے والے بھی امتی بھی زیادہ ہوں گے ظاہر ہے. سبحان اللہ. وهو كذلك, یہ بات صحیح ہے, فهو اکثرهم اتباع علیہ الصلاة والسلام, سب سے زیادہ امتی جو ہوں گے انبیاء میں سے وہ سب سے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. ومعلوم ان الدال على الخير كفاعله, یہ حقیقت ہے کہ جو کسی کو خیر کی دلالت کرتا ہے اس کو اجر برابر کا ملتا ہے, گویا کہ اس نے یہ خیر کیا ہے. آپ کسی کو نصیحت کرتے, نماز کو, نماز یہ بن جاتا, نماز وہ بھی پڑھے گا, اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا. اس لیے ایک شخص اگر آپ کی نصیحت سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے, اس کے ہر خیر عمل آپ کے نام اعمال میں بھی شامل ہے. یہ دعوت و تبلیغ کوئی عام کام نہیں ہے, یہ انبیاء کمیشن ہے, انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے اور آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں, وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے, خیر لک من حمر النعم, سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز ہوا کرتے تھے دنیا کے اعتبار سے. ایک شخص کی ہدایت ہی کافی ہے آپ کی اور میری نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے. والذي دل على هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. جب یہ حقیقت ہے تو تمام لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوں گے تا قیامت, اور امتی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا اجر کس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب, سب کے اجر کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا. ومن يحصي الأمة إلا الله عز وجل, اور امت کو کون گن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یعنی اس دن سے لے کے تا قیامت کتنی امتی ہوں گے کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں جانتا کتنی ہیں اور کتنی ہوں گے, سبحان اللہ. ومن خير الذي اعطيه في الاخره المقام المحمود, اخرت میں جو خیر کثیر دیا گیا ہے اس میں سے مقام محمود بھی اسی خیر میں سے ہے. ومنه الشفاعه العظمى, شفاعه عظمى بھی اسی خیر میں سے ہے, یا اسی خیر کثیر میں سے ہے. فان الناس في يوم القيامه يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون, قیامت کے لوگوں کو بہت شدید کرب اور پریشانی اور ہلاکیاں ہوں گے, غم اور پریشانی کا عالم ہوگا, برداشت نہیں کر پائیں گے. فطلبون الشفاعة, شفاعت کے لیے دوڑیں گے, شفاعت طلب کریں گے. فیأتون الى آدم ثم نوح ثم ابراہیم ثم موسى ثم عیسی علیہ الصلاۃ والسلام, یہ ترتیب ہے. جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف, پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف, پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف, پھر موسى علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف, پھر عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف, حتى تصل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ پہنچ کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فیقوم ویشفع, کھڑے ہو جائیں گے, شفاعت کریں گے. وقض اللہ تعالیٰ بین عباد بشفاعتی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کریں گے اور حساب کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. وهذا مقام يحمده عليه الاولون والاخرون, اور یہ وہ مقام ہے یعنی شفاعت عظمیٰ جو ہے جس میں سب تعریفیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, الاولون والآخرون سب مل کے. وداخل في قوله تعالى, اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں داخل ہے, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, عن قریب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. یہ مقام محمود ہے, سورۃ الاسراء نمبر 79. اذا الكوثر يعني الخير الكثير, كوثر سے مراد خیر کثیر ہے. ومنه النهر الذي في الجنه, اس میں سے وہ نہر جو جنت میں ہے. فنهر الذي في الجنه هو الكوثر لا شك, جو نہر جنت میں کوثر اس میں کوئی شک نہیں ہے. ويسمى كوثر لان لكنه ليس هو فقط الذي اعطاه الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخير. كوثر سے کوثر کا معنی خیر کثیر, مطلب یعنی کہ صرف یہی خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی خیر کثیر ہے, جس میں سے مقام محمود ہے, شفاعت عظمیٰ ہے, اور باقی چیزیں کا ذکر کیا گیا ہے. ولما ذکر منته علیہ بهذا الخیر الکثیر قال فصل لربک وانحر, جب اللہ تعالیٰ نے اس خیر کثیر کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمایا ہے اس خیر کثیر سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فصل لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. شکرا للہ علی هذه النعمۃ العظیمۃ, نعمت ہے, خیر کثیر ہے, شکر تو کرنا ہے. شکر کیسے کرنا, یعنی فرمایا کہ فشکر لربک نہیں ہے, فصل لربک وانحر. شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ عمل سے. اور کلمہ شہادت کے بعد کون سا سب سے بڑا عمل ہے؟ نماز ہے. فصل لربك وانحر, شخص فرماتے ہیں ان تصلي وتنحر لله, اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. والمراد بالصلاه هنا جميع الصلوات, نماز سے کیا مراد ہے؟ سب نمازیں جو ہیں. واول ما يدخل فيها الصلاه المقرونه بالنحر وهي صلاه عيد الاضحى, وہ کون سی نماز ہے جس کے ساتھ قربانی کو جوڑ دیا گیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز ہے, تو وہ بھی شامل ہے. صرف عید الاضحیٰ نہیں ہے, تمام نمازیں اس میں شامل ہیں اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہے. لیکن الآیت شاملۃ عامۃ, جو آیت ہے, لیکن الآیت شاملۃ عامۃ, آیت جو ہے شامل ہے اور عام ہے. فصل لربک یعنی الصلوات المفروضة والنوافل, فرض اور نفل نمازیں سب, صلوات العید والجمعہ, عید کی نماز اور جمعہ کی نماز بھی اس میں شامل ہے, سب نمازیں. والنحر أي تقرب إليه بالنحر، يعني الله تعالى قرب هذا سكره قرباني کرتے ہوئے. والنحر يختص بالإبل، والنحر خاص ہے اوٹوں کے لئے. والذبح للبقر والغنم، والذبح جو ہے وہ گائے اور بکروں کے لئے. لفظ ونحر ہے، وذبح نہیں ہے. دیکھیں ایک ایک لفظ کا اپنا معنی ایسے تو نہیں ہے نا. عربی زبان میں اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کیا، بکرے کو ذبح کیا، ایسے کہتے ہیں نا. عربی یعنی عربی میں ایسا نہیں ہوتا، کہیں گے تو پکڑیں گے. ذبح کا لفظ عربی میں نہیں ہے. اونٹ کے لیے نحر ہے اور بکرے کے لیے ذبح ہے، گائے کے لیے ذبح ہے، دونوں میں فرق ہے. اچھا آیت میں کیا آیا ہے، ونحر ہے یا وذبح ہے؟ اشارہ کس طرف ہے؟ اونٹ کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اونٹ کی قربانی بکرے کو جیسی تو نہیں ہے نا، یعنی قربانی کرے تو قربانی اچھی کیا کرے. لازمی نہیں کہ اونٹ خرید کے کیا کرے، بکری بھی ہو سکتی لیکن خلوص دل کے ساتھ. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اتقرب الیہ بالنحر، والنحر يختص بالابل والذبح للبقر والغنم، لكن ذكر النحر لان الابل انفع من غيرها بالنسبه للمساكين، مسکینوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بکری ہے یا اونٹ ہے. تو انحر کے لفظ میں، ایک لفظ میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ اونٹ ہے جو بکرے سے زیادہ مہنگے اور گائے سے بھی زیادہ مہنگے، یعنی وہ چیز جو کوالٹی کے اعتبار سے اچھی ہو. اچھا پھر زیادہ نفع، چلو ہمیں تو نفع پہنچ گیا نا اجر ثواب کے اعتبار سے. اچھا مسکینوں کو زیادہ نفع کس چیز میں ہے؟ زیادہ گوشت ملے گا نا، ایک بکری میں زیادہ گوشت ہوتا ہے یا ایک اونٹ میں؟ سبحان اللہ. ولہذا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع 100 بعیر، اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے ذبح کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. ونحر من 73 بیدہ، اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ کو نحر فرمایا. وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها، اور باقی جو سر علی بن طالب کو آپ وسلم نے دیے اور یہ فرمایا کہ آپ ذبح کر لیں جو باقی تھے، آپ نحر کر لیں. تصدق بجميع اجزاء وتصدق بجميع اجزائها الا بضعه واحده من كل ناقه، اور سب اللہ تعالی کے راس میں تقسیم کر دیا مگر ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی حصہ لے لیا. فاخذها وجعلت في قدر، دیکھیے ان سب کے جو حصے جو ہیں ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ڈال دیے. ان فطبخها، پھر پکایا. فاکل من لحمها، گوشت میں سے کھایا. وشرب مرقها، اور شوربے میں سے پیا. وامر بالصدقۃ حتى بجلالها وجلودها، اور سب کو صدقہ میں دے دیا یہاں تک کہ جو کپڑے اس کے اوپر تھے، اونٹوں کے اوپر تھے، اور جو جلد تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ میں دے دیا. یعنی کچھ بھی اس میں سے باقی، یعنی ضائع کچھ بھی نہیں ہوا، سب صدقے میں دے دیے. جو خود کھائے وہ یہ تھا کہ ایک ایک حصہ ہر اونٹ میں سے ایک دیگچی میں ڈال دیا، تاکہ جتنی بھی، یعنی دیکھیں ایک سنت ہمیں بتائی جا رہی ہے جب آپ قربانی کریں اس میں سے خود بھی کھائیں. اب سور تو بندہ کھا نہیں سکتا نا، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہر اونٹ تھوڑا تھوڑا حصہ، ایک بوٹی لے لیں ہر اونٹ سے، وہ دیگچی میں ڈال دیں. اچھا بوٹی تو اس بوٹی میں سے تو کھا لیا، اب سب 100 اونٹ کی بوٹی ایک ہی بھی کھا تو 100 بوٹی چلی جاتی، 100 بوٹی کہاں بندہ کھا سکتا ہے؟ تو کیا حکمت عملی ہے؟ شوربہ تو بندہ پی سکتا ہے نا، جو شوربہ کو سب اونٹوں کا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے سب جتنے بھی اونٹ ذبح کیے سب کا جو حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گیا ہے. وامر بالصدقۃ حتى بجلالها وجلودها علیہ الصلاۃ والسلام. والامر فی الآیۃ امر له وللامۃ، یہ امر جو ہے یعنی فصل ربک وانحر، آپ وسلم کے لیے ہے اور امت کے لیے ہے. فعلینا ان نخلص الصلاۃ للہ وان نخلص النحر للہ کما امر بذلك نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نماز میں بھی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں اور نحر کرتے ہوئے بھی، قربانی کرتے ہوئے بھی اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، جیسا کہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ہم یہ کریں گے، نعمتیں ہیں، شکر ہے، عمل ہے، اساس کیا ہے؟ توحید ہے اور سنت ہے. توحید اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی. بعض لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، قربانی کو نہیں جانتے کہ عبادت، اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے یہ بنیادی پیغام ہے اس آیت میں کہ جیسا کہ نماز عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے. بعض ایسی عبادات ہیں جو واضح ہیں، بعض عبادت جو واضح نہیں ہیں. عبادت عبادت ہی ہوتی، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطن عبادت ہو. توکل، خوف، ڈر، امید، یہ سب عبادات ہیں. سب کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. جب ایسا ہوگا اب نتیجہ کیا ہے؟ ایک اور انعام باقی ہے. ان شانئک هو الابتر. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے وہی نامراد ہے. هذا في مقابل اعطاء الكوثر. كوثر اعطاه فرمايا اولياس في مقابل من قال ان شانئك هو الابتر. شانئك اي مبغضك، جو آپ سے بغض نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وشنآن هو البغض، شنآن بغض کو کہتے ہیں. یعنی یہی لوگ ہی نامراد ہیں، یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں. ومن قوله تعالى، اور اس میں صلی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. شوت مادة نمبر دو، شیخ صاحب فرماتے ہیں اي لا يحملنكم بغضهم ان تعتدوا، یعنی لوگ کو بغض و نفرت آپ کو ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دے. اور دوسری آیت میں ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل. یعنی سورۃ مائدہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو بغض جو ہے آپ لوگ اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ عدل انصاف کو چھوڑ دیں. یہ عدل ہو اقرب للتقوى، عدل کرو یہی تقوا کے زیادہ قریب ہے. اور سورۃ مائدہ نمبر 2 میں اے لا يحملنكم بغضهم ان تعتدوا، کہ کسی قوم کی بغض نفرت تم ہے ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی آمادہ نہ کرے، کسی زیادتی نہ کر بیٹھے. بغض نفرت ہے کسی قوم سے، نہ زیادتی کرے نہ ہی ظلم کرے. سبحان اللہ. اعدلوا هو اقرب للتقوى، آیت نمبر 8 میں عدل کرو یہی تقوا کے زیادہ قریب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فشانئك في قولي ان شانئك يعني مبغضك، جواب سے بغض نفرت کرتے کوئی بھی ہو، اور ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغض و نفرت کرتے ہیں یا اہل حق سے نفرت کرتے ہیں، انجام کیا ہے؟ هو الابتر. الابتر اسم تفضیل من بتر، معنی قطع، کٹا ہوا ہے، اسم تفضیل ہے. نعوذ باللہ، سب سے بڑا نامراد ہے، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا شخص ہے. منقطع من کل خیر، جو ہر خیر سے منقطع ہے اور دور ہے. وذلك ان كفار قريش يقولون محمد الابتر، قريش کے مشرکین کہتے تھے کہ محمد اعوذ باللہ ابتر ہے، لا خیر فيه ولا برکت فيه ولا في اتباعه، کوئی خیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ بھی کوئی برکت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی خیر ہے. ابتر کیوں؟ اعوذ باللہ، وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ کیا ہے؟ ابتر ہے، یعنی خیر سے عاری، کوئی خیر نہیں ہے، نامراد ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے. وہ خصوصی طور پر لما مات ابن القاسم رضی اللہ عنہ، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا قاسم جو ہے وفات ہوئی، قالوا محمد الابتر، تو یہ کہا مشرکین نے کہ محمد ابتر ہو گیا ہے، لا یولد له اب، کوئی اولاد نہیں، یعنی نام نہیں رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. نرین اولاد تو پہلے مر چکی ہے نا، نام کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے؟ بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹے کے نام سے نہیں جڑا ہوتا نا. اور جب بیٹا نہیں رہتا تو نام انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں ابتر، اور دم کٹا بھی کہتے ہیں دم کٹا، یعنی اس کو نام نشان تک نہیں رہے گا، نعوذ باللہ. سبحان اللہ. لا یولد له ولو ولد فهو مقطوع النسل، اگر اولاد یعنی بیٹے نسل تو منقطع ہو جائے گی، نام ختم ہو جائے. فبین اللہ عز وجل ان الابتر هو مبغض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اصل حقیقی ابتر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نفرت کرنے والا ہے. فهو الابتر مقطوع عن كل خير، وہی ابتر ہے، وہی ہر خیر سے دور ہے اور منقطع ہے. الذي ليس فيه بركه، جس میں کوئی برکت نہیں ہے. وحياته ندامه عليه، اور اس کی زندگی اس پر ندامت و حسرت ہے. واذا كان هذا في مبغض فهو ايضا في مبغض شرعه، اگر یہ اس کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے بھی بغض و نفرت رکھتا ہے. فمن ابغض شریعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ابغض شعیرۃ من شعائر الاسلام، جو بھی بغض نفرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، یہ شریعت کسی حصے سے بھی، او ابغض أي طاعة مما تعبد به الناس في دين الإسلام يا كسبي طاعتك وفرما دارك جسي لوگ عبادتك کرتے اللہ تعالیٰ یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے دین اسلام میں سے جو ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے فہو کافر تو ایسے شخص کافر ہے خارج یعنی دین اسلام سے خارج ہے لقول اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم یہ اس لیے کہ لوگوں نے نفرت کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے بس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دیا ہے سورۃ محمد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شخص بن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا حبوط للعمل الا بالكفر اور عمل مکمر طور پہ اکارت نہیں ہوتے مگر کفر سے فمن کرہ فرض الصلوات فهو کافر جو نفرت کرتا بغض رکھتا فرض نمازوں سے کہ نمازیں کیوں فرض ہوئیں فهو کافر ولو صلى وهو کافر اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھے اگر جو نماز پڑھتا ہے لیکن دل میں بغض و نفرت ہے کہ نمازیں کیوں فرض ہیں نمازوں سے نفرت کرتا ہے بغض رکھتا ہے تو وہ شخص کافر ہے ومن کرہ فرض الزکات فهو کافر ولو زکا اور جو زکوٰۃ سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ کافر اگرچہ وہ زکوٰۃ کیوں نہ دیتا ہو لیکن من استثقلها مع عدم الکراہۃ فهذا فی خصم من خصال النفاق لیکن هو لا یکفر لیکن جو اسے بھاری سمجھتا ہے کراہت نہیں بغض و نفرت لیکن بھاری پڑتی ہے اس کے لیے دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ لیکن ہاتھ اس کے کانپتے دے تو دیتے لیکن ہاتھ کانپتے اس کے تو ایسے شخص نفاق کی خصلت تو اس کے اندر ہے لیکن کافر نہیں ہے وہ فرق بین من استثقل الشیء ومن کرہ الشیء اس میں فرق ہے کوئی شخص کسی چیز کو بھاری سمجھتا ہے یا اس سے بغض نفرت کرتا ہے اذن شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه السورة تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطاء الخير الكثير اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے ثم الامر بالاخلاص لله عز وجل في الصلاه والنحر پھر ان حکم دیا اخلاص کر اور توحید کا نماز میں اور نحر میں وكذلك سائر عبادات اور ہر عبادات میں یہ صرف دو مثالیں ہیں نماز کی اور قربانی کی ثم بیان ان من ابغض الرسول علیہ الصلاه والسلام او ابغض شيئا من شريعته فانه هو الاقطع الذي لا خير فيه ولا بركه فيه پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائے کہ جو بھی جس نے بھی بغض نفرت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کے حصے سے یا شریعت سے یا اس کے کسی حصے سے وہی اقطع ہے وہی نامراد ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی برکت نہیں ہے کسی صورت میں بھی نسأل اللہ العافية والسلامة واللہ اعلم سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک